الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا نبذر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين آمين يا رب العالمين. سورة الفرقان کے آخری رکوع کی 17 آیات کے مضامین کا تجزیہ میں کر چکا ہوں اور ہم ان 5 آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جن میں بندہ مومن کی ایک میچور شخصیت پوری طرح تعمیر شدہ سیرت اس کے خد و خال کیا ہے جن میں سب سے پہلا وصف وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا توازن کی کیفیت جس کے لیے کہ بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے شیخ صابی رحمت اللہ علیہ نے مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے اس وقت کہ تم دیکھتے ہو کہ جب کسی درخت پر پھل لگ جاتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں جن شاخوں پر آم لگا ہوا ہے جن پر کوئی پھل جو ہے وہ لگے پھلے ہیں جو شاخیں تو وہ جھکیں گی تو اللہ جسے کچھ دے جتنا دے اتنا ہی اس میں جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے اس میں کوئی تکبر نہ ہو تکبر ہے عجب ہے اور اپنی گردنوں کو اکڑا لینا ہے یہ در حقیقت پیتھولوجی ہے یہ انسان کی نفسیات کے کسی مرض کی علامت ہے اسی میں میرا خیال تھا کہ میں آپ کو یہ عبدیت کا جو مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں آیا ہے اور یہ دعا جو میرا بنیادی کتاب کا ہے اس تحریک تعلیم و تعلم قرآن کا اور دعوت رجول القرآن کا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخر میں خوبصورت کتابت کے ساتھ بڑی عمدہ سیٹنگ کے ساتھ یہ دعا دی گئی حضور کی دعا یہ رات کی دعاؤں میں سے ہے تہجد کی دعاؤں میں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی میں ہم تن تیرے قبضہ قدرت میں ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے میرے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل ہے جو فیصلہ تو کرتا ہے صحیح کرتا ہے عدل اور انصاف پر مبنی یہ ہے وہ رشتہ عبدیت کا رشتہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک یہ کیفیت جو ہے عبد الرحمن کی یہ کیفیت سب سے پہلی سب سے نمایاں. اب اسی آیت میں دوسرا بس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب ان سے الجھتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں جاہل جاہل کے لفظ کو نوٹ کر لیجیے اردو میں اس کا مفہوم ہے ان پڑھ آدمی غیر تعلیم یافتہ انسان جاہل کہلاتا ہے عربی میں یہ مفہوم اس کا نہیں ہے یہ عاقل اور حلیم الطبع انسان کے مقابلے میں لفظ جاہل ہے ایک انسان وہ ہے کہ جو عقل کے تحت چل رہا ہے، بات سمجھ کر کرتا ہے، دوسرے کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے اس کو تول کر، اس کے پروز اینڈ کانس کو صحیح طور پر جانچ پرکھ کر کوئی قدم اٹھاتا ہے. پھر یہ کہ کوئی کسی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو بھی اس پر فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے. اس کا ریئیکشن بھی جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، گارڈڈ ہوتا ہے. اسے آپ کہیں گے یہ ایک عاقل انسان ہے، یہ ایک حلیم الطبع انسان ہے. اور جو ان اوصاف سے محروم ہے، جذباتی انسان، فوراً غصے میں آ جانے والا، بھڑک اٹھنے والا، پھر یہ کہ بجائے عقل کے اپنی خواہشات، جذبات، شہوات کی پیروی کرنے والا، وہ جاہل ہے. تو وہ لوگ کہ جو ان صلاحیتوں کے ہیں، ان اوصاف کے حامل ہیں، وہ جب ان سے الجھتے ہیں تو یہ عبد الرحمن، یہ عباد الرحمن ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلام کہہ کر بڑی شائستگی سے رخصت ہو جاتا. یہاں پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ بہت میچیور مزاج کی بات ہے. ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے جوش تبلیغ میں اور جو بھی تھوڑا بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے اس کی بنا پر اب وہ خدائی فوجدار بنا ہوا سر پر سوار ہے، کوئی بات سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر وہ ضرور اپنی بات سنانے کے اوپر مصر ہے. اور پھر کہیں اگر کوئی آرگیومنٹ ہو گیا تو الجھا ہوا ہے اور بحثم بحثا منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں. یہ در حقیقت ایک اندھڑ شخصیت ہے، غیر مہذب شخصیت ہے. مہذب انسان وہ ہوگا جس میں اگر یہ جذبہ تبلیغ تو ہونا چاہیے، حق کی بات کہنے کا مادہ ہونا چاہیے، تواصل الحق و تواصل بالصبر، لیکن اس میں حلم ہو، اس میں حکمت ہو. جیسے کہ کوئی باغبان ہے، کاشتکار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ موسم بھی صحیح ہے، زمین بھی تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالا جائے. ورنہ بغیر ان چیزوں کا لحاظ کیے وہ بیج بھی آپ ڈال دیں گے، بیج بھی ضائع ہو جائے گا. تو ایک تبلیغ کے اندر جتنا کہ اسی ضمن میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب غلبہ ہوتا تھا اس تبلیغ کا اور جذبے کا، تو بہرحال ظاہر بات ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس طرح کا کوئی طرز عمل حضور کا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اس کیفیت کا ایک غلبہ جو ہے اس کا ایک تذکرہ قرآن مجید میں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 99 میں، افانتا فکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. اے نبی، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ آپ کا کام ہے حق کو بیان کر دینا. یہ ضرور دیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیان میں کوئی کمی رہ گئی. اس پر تو انسان غور کرتا رہے کہ میری طرف سے وضاحت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میری کوشش میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی در حقیقت ان چیزوں میں سے ہے جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ معتدل راستہ جسے ہم کہتے ہیں وہ آسان نہیں ہے. معتدل روش اختیار کرنا، یہ بھی آگے آ جائے گا آج ہی کے درس میں، تو بڑی میچور شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے متوازن اور معتدل روش اختیار کرنا. بسا اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا، ذرا سا ادھر ہو جائیں تو تکبر شمار ہوگا، ذرا سا ادھر ہو جائیں تو انسان جو ہے گویا کہ اس میں عزت نفس نہیں ہے، وہ کیفیت ہو جائے گی، بے غیرتی، بے حمیتی پیدا ہو جائے گی، درمیان میں رہنا آسان کام نہیں. لیکن یہ کہ بارہ ایک جو بھی ایک فریضہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ذمے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے مابین ہے، وہ تو جدھر چاہے پھیر دے، اس کا اختیار ہے. لیکن باقی ایک داعی، ایک مبلغ، داعی الخیر، اس کا کام ہے بات کو واضح کرنا، اور اس میں حکمت کی ضرورت ہے لوگوں کی آمادگی بھی میں، کہ جب دیکھے کہ اس وقت یہ بحثم بحثا میں آ گیا ہے، ضد میں آ گیا، ضدم زدہ میں آ گیا، سلام کیجیے کہ بھائی اس وقت میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ پا رہی ہے، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر کسی اور وقت بات کریں گے، اس وقت جو ہے زیادہ بحث کا فائدہ نہیں. یہ ہے وہ میچیور شخصیت. دعوت و تبلیغ میں بھی اس حکمت کو اگر پیش نظر میں رکھا جائے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، بڑا پیارا انداز ہے. علیحدہ ہونے کا انداز بھی شائستگی کا ہو تاکہ دوبارہ ملنے کا موقع رہے. لٹ مار کر علیحدہ ہوں گے تو دوبارہ بھی مل سکے گی. سلام کر کے شائستگی سے تو بھائی ٹھیک ہے اس وقت کہیں کوئی ہے, کوئی گیپ آف کمیونیکیشن ہے میرے اور آپ کے مابین, آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے, لہذا پھر کسی وقت شروع کر. اس کے لیے یہ ہے کہ آئندہ اس کے موقع جو ہے برقرار رہے بات کرنے کا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور وہ لوگ کہ جو باتا یبیتو ہے رات گزارنا, رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے کھڑے رہ کر. یہ سجدہ اور قیام نماز کی تعبیر ہے, مختلف ارکان جو ہے نماز کے ان کو مختلف جگہ پر لایا جاتا ہے, کہیں سجدہ کہیں قیام ہے. صرف قم اللیل الا قلیلا, وہ قیام اللیل سے مراد ویسے ہی کھڑے رہنا نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے. کہیں سجدے کا لفظ آ جاتا ہے, کہیں تسبیح کا لفظ آ جاتا ہے. تو مختلف جو ہے نماز کے اجزاء یا ارکان ان کے ذکر سے پوری نماز مراد ہوتی ہے. لیکن یہاں نوٹ کیجئے یہاں اقامت صلات کا ذکر نہیں ہے, فرض نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ سب سے اہم جو مقام ہے کہ جہاں آپ کو وہ پہلا درس اور دوسرا درس جو ہے اس منتخب نصاب کے سوم کا اس کا جو تقابل ہے یا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں یہاں. وہاں نماز صلات اور صلات بھی والذینہم علی صلاتہم دائمون والذینہم علی صلاتہم یحافظون والذینہم علی صلواتہم یحافظون, یہ ہے اقامت صلات. گویا کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ فرض نماز ہے, تعمیر شخصیت کی اصل بنیاد فرض نماز ہے. اس نماز کا اصل جوہر میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں, وہ اس کی مداومت, محافظت, تعدیل ارکان, اس کے تمام حقوق ادا کرنا, اس کی وقت کی پابندی, اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اسے باجماعت ایک پورے نظام کے طور پر اختیار کرنا, یہ ہے فاؤنڈیشن. یہاں فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں کیا بلکہ بلند ترین مقام جو اس نماز کا ہے وہ جوف اللیل, حدیث میں آیا ہے والناس نیام, جبکہ لوگ سوئے ہوئے, جبکہ کسی کے علم میں نہ ہو. تم ہو اور تمہارا رب ہو اور تمہارا راز و نیاز ہو اور تمہاری آپس میں مناجات ہو, انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہو, ہم کلام ہو. یہ رات کے وقت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس میں البتہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے. نماز جب فرض ہوئی ہے وہ ہے سن 1190 ہجرت سے 1.5 سال 2 سال قبل. اس سے پہلے ان مکی صورتوں میں جو نماز کا ذکر آتا ہے خاص طور پر اس انداز میں سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, تو ایک عدم توازن عام قاری کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ فرض نماز کا پورا نظام اور پھر یہ نظام بھی پورا کا پورا سمجھتا ہے کہ شاید یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں برابر کے درجے میں. ایسا نہیں, جب یہ چیزیں آ رہی تھی فرض نماز نہیں تھی. جب فرض نماز آئی ہے اس کیفیت پہ تفصیل کر دی گئی ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. یہ ہے اصل انداز. ان دونوں کو آپ برابر رکھیں تو پھر تو خالص پھر خانقاہ ہی نظامی رہ جائے گا, پھر کوئی اور کام کرنے کے قابل انسان نہیں رہے گا. یہی عدم توازن ہے در حقیقت کے جو پھر یکروشی شخصیتوں کو وجود میں لاتا ہے. جب سورہ مزمل نازل ہوئی ہے ابھی نماز پنجگانہ کا کوئی وجود تھا ہی نہیں, وہ تو صرف راتی کا قیام تھا, قیام اللیل تھا, وہ پوری پوری رات, آدھی آدھی رات, تہائی تہائی رات, دو تہائی رات. لیکن رفتہ رفتہ دو دو نمازیں کر دی گئی, صبح و شام کا معاملہ کیا کرو, کچھ رات کچھ صبح کچھ شام. پھر آگے آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ. اب لفظ تہجد آیا ہے, تہجد ایک معین نماز ہوگی، اگرچہ جوف النین میں نصف شب گزر چکی ہو تب انسان اٹھے اور وہ نماز ادا کرے اور پھر سو جائے. یہ نہیں کہ اس کو آپ نے بس صرف فجر کے ساتھ ایک ضمیمہ بنا لیا، وہ تہجد نہیں ہے، وہ نوافل تو ہو گئے، اضافی شے ہے، ذکر ہے اللہ کا، فائدے سے خالی نہیں، برکات سے خالی نہیں، لیکن اصل تہجد وہ نہیں ہے، وہ بالکل ایک علیحدہ ہے. اور وہ پھر اب ایک معین نماز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی تہجد آٹھ رکعتیں ہوتی، آٹھ تہجد کی اور پھر تین اس کے اوپر وتر، 11 رکعتیں آپ کا معمول تھا. تو یہ پھر ایک نماز بنی علیحدہ. یہاں جو ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو پوری رات مدد کرتے ہیں، پوری رات کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات ہی نماز میں ہو، کچھ دیر نماز پڑھی پھر تھوڑی دیر آرام کر لیا پھر ہڑبڑا کر اٹھا انسان، اس لیے کہ جب کوئی دھن سوار ہوتی ہے تو پھر وہ گہری غفلت کی نیند نہیں آتی، پھر جاگتا ہے، پھر کھڑا ہوا، پھر اپنے رب کو یاد کیا، پھر کچھ گڑ گڑایا، پھر کچھ رازوں میں یاد ہے، پھر کچھ مناجات ہے، پھر طبیعت کے اوپر جو ہے اب ایک تو استراحت کا جو تقاضا ہے پھر پیدا ہوا، پھر تھوڑی دیر سو گئی. اور یہ بڑی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع کی آیات نازل ہوئی ہے وہ سب یہ کیفیت بڑی شدت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے، پوری رات آپ کی یہ کیفیت ہے. تو جب ماتا یبیتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری رات بسر کی جائے، بلکہ وقفے وقفے سے آدمی گویا کہ ایک دھن سوار ہے، ایک لگن لگی ہوئی ہے دل کو کہ جو غفلت کی نیند کی طرف جانے نہیں دے رہی. لیکن یہ بھی وہ دور جو ابتدائی دور ہے، جب اس کا بدل آ گیا، پانچ نمازیں، اس کا پورا نظام، اس کی پابندی، اس کی محافظت، اس کی مداومت، تو اب یہ کیفیت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ نے ہی بنایا ہے انسان کے جسم کو، اس کے تقاضوں کو وہ خوب جانتا ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کا بھی ایک حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہوگا. اس اعتبار سے پھر وہ توازن جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے، پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، یقینا اس کا عذاب لاگو ہو جانے والی، اصل میں غرام اور مغرم کا لفظ آتا ہے تاوان، کسی کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی، بھگتنی ہی ہے، اب اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، کوئی اس سے جو ہے انسان کسی طریقے سے مفر نہیں حاصل کر سکتا. تو غرامہ لاگو ہو جانے والا، اور یہ جو اس رکوع کا اور اس سورت کا آخری لفظ ہے، فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، لزاما غرامہ تقریباً مترادف الفاظ ہے، لازم ہو جانے والی شے، چبر جانے والی شے، لاگو ہو جانے والی شے، پیچھا نہ چھوڑنے والی شے، یہ گویا کہ غرامہ اور نظامہ دونوں کا مفہوم. ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقر ہونے کے اعتبار سے بھی اور مقام ہونے کے اعتبار سے. اب اس میں نوٹ کیجئے، میں نے اس کو اس میچیور شخصیت، دل آویز شخصیت کے اوصاف میں شمار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ تو بنیادی شے تھی. جیسے کہ ہم سورہ معارج میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کی جو آیات ہیں ہمارے پہلے سبق کی، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمول، یہ تو وہی بات ہے، تذکرہ ہو رہا ہے عمل کے ضمن میں، اس لیے کہ ایمان بالآخرت اصل محرک ہے عمل کا. یہ بارہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے نظری، علمی، اصولی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل ایمان ایمان برسالت، اخلاق اور عمل اور رویے پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا استعدار ہو اور بات پوچھ کا خیال رہے تو آدمی سیدھا رہے گا، تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اور کسی وجہ سے یہ مسئولیت کا احساس ذہن سے نکل جائے تو پھر ایمان باللہ اور معرفت جو ہے یہ بھی ایک ذہنی لذت کی بات بن کر رہ جاتی ہے، اور ایمان برسالت جو ہے وہ بھی بس عشق رسول کے پھر وہ دھندے اس سے پیدا ہوتے جو آج کل ہمارے معاشرے میں، عمل پیدا نہیں ہوتا، عمل پیدا ہوتا ہے آخرت جب یہ احساس ہو کہ جواب دہی ہے، بدلہ مل کر رہنا ہے. تو چونکہ یہاں پہ وہ عملی کردار کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے لہذا اس کا ذکر تو ہے، لیکن میں نے جو گنتی کی تھی کہ چار اوصاف شروع میں ہے اور چار یا تین بعد میں ہے، تو ان میں سے گنتی کر لیجئے کہ جو میچور شخصیت ہے بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے دل آویزی کے جو پہلو ہیں ان میں سب سے پہلا تواضع، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، دوسرا طبیعت میں حلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تیسرا رات کی نماز تہجد، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، چوتھی بات آگے آئے گی. یہاں درمیان میں آخرت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، لیکن یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ اسلوب وہ ہے کہ جو اور کسی جگہ نہیں قرآن میں. جہنم اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ مستقل ڈیرا وہاں لگ جائے تو خیر جو ہوگا تو ہوگا ہی، اگر ایک لہجے کے لیے بھی انسان داخل کر دیا جائے تو اس کی ساری شدت، اس کی ساری ہولناکی ظاہر ہو جائے. یہ ہمارا جو تصور ہے عام طور پر دنیا میں وہ یہ ہے، اچھی سے اچھی جگہ ہو آپ مستقل وہاں ٹھہریں گے دل بھر جائے گا، کوئی رانائی نہیں رہے گی. کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے وہاں کوئی حتم ہے؟ وہاں کی مصیبتیں گنوائیں گے وہ. آپ سواد کی سیر کرنے جاتے آپ کو حسنی اس نظر آتا ہے، جو وہاں رہتے ان سے پوچھئے وہاں کیا ہے. لہذا کسی جگہ بھی مستقل قیام ہو تو اچھے سے اچھا مقام جو ہے اس میں بھی کوئی حسن اور رانائی نہیں رہے گی، اور برے سے بری جگہ پر بھی تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو چینج کی وجہ سے ریکریشن ہو جاتی ہے. آپ تمبکتو چلے جائیے وہاں بھی چینج ہو جائے گی، کسی شہر اعظم میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو تو وہ بھی خیر ہو جائے گی، کہیں بھی چلے جائیں. تو چینج جو ہے وہ خود ایک ریکریشن. اب اس رکوع میں آپ دیکھیں گے آخر میں آئے گا جنت کے بارے میں، حسنت مستقرا ومقاما، وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والوں کو ابھی دل کبھی اکتائے گا نہیں. اس کے حسن میں، اس کی رانائی میں، اس کی دلچسپیوں میں، اس میں کوئی کمی نہیں آئے. اور جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی، اگرچہ یہاں کوئی سوال نہیں ہے کہ ایک لہجے میں داخل کے لیے داخل ہونے کا کوئی معاملہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا تقابل ہے، کنٹراسٹ ہے. سات مستقر و مقامہ، حسنت مستقر و مقارم، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیام گاہ ہونے کے اعتبار سے بھی، اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے عارضی قیام کے اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے اعتبار سے. وہاں دل بھرے گا نہیں، اور یہاں ایک لحظہ جو ہے قدم رکھتے ہی اس کی تمام شدائد، اس کے مسائل، اس کی سختیاں، اس کی ہولناکیاں پورے طور پر اپنے آپ کو منکشف کر دیں. انہا سات مستقرا و مقاما، اب آ رہا ہے وہ چوتھا بس، یہ بھی پھر وہ میچور شخصیت کی علامت ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے اور نہ ہی وہ کمی کرتے ہیں، یہاں جتنا ضروری ہے اس سے رک جانا، اس کو ہم عام عرف عام میں کہیں گے بخل، نہ وہ اسراف کرتے ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کرے اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے دین بین ان کا طرز عمل، ان کی روش، ان کا موقف، ان کا مقام اس کے بین بین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا یہ بین بین ہونا ہی سب سے مشکل کام ہے، اور یہ انسان کی میچورٹی کی بہت بڑی علامت ہے، اس کی پوری شخصیت کے اندر ایک پختگی آ چکی ہو اور اس پختگی کا ایک ظہور اس میں بھی ہوگا. تنگی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں جس میں امرنی ربی بے قسطی، میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، والکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنا. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن آمرکم بخمس، اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا. اور یہ حدیث وہ ہے امرنی ربی بے قسری، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے، اور اچھا ہے مجھے یاد آ گیا، اور میرے ذہن میں آج نہیں تھا، اس رکوع کا جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے مناسبت رکھنے والی حدیث وہی ہے. وہ چوٹی کی چیز ہے, وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس آئیڈیل کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ کہ اپنی اپنی ہمت ہے, جتنا بھی آدمی اس تک رسائی حاصل کر لے, جتنا ترقی ہو جائے, لیکن بہت اونچے مقام. تین تین چیزوں کے تین گروپس ہیں. امرنی ربی بتسعین خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ کا خوف رہے. پبلک میں تو آ کر ہر شخص متقی بن جاتا ہے, یہ تو تخلیے میں متقی ہو تب متقی ہے. اصل میں خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمت العدل فی الغضب والرضا, عدل کی بات کروں چاہے کسی سے ناراضگی ہو اور چاہے اس کے ساتھ میں راضی ہوں. یہ میرا کسی سے ناراض ہونا یا راضی ہونا یہ اثر انداز نہ ہو اس پر کہ میں عدل کی بات نہ کہہ سکوں. کلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى, اور میانہ روی چاہے فقر ہو, احتیاج ہو, کمی بھی ہے, تو ضروری خرچہ کرنا چاہیے. اس وقت قرض بھی آدمی لیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کام تو کرنے کا ہے. حضور بھی قرض دیتے تھے, قرض لینا کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے بہرحال انسان قرض لیتا ہے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے, اس کو ریپے کرنے کے لیے میرے پاس کیا وسائل ہے. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی وقت کوئی تنگی ہے تو پھر جہاں ضروری خرچ کرنے کا مقام ہے وہاں پر بھی آدمی ہاتھ روک لے. والقصد فی الفقر والغنى, فقر ہو چاہے غنا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وقت محتاط ہے, بہت پیسہ ہے, دولت آئی ہے تو اب وہ اللہ تللے ہو رہے ہیں, خاتم تائی کی خبر کو لاتے ماری جا رہی ہے. یہ نہیں, یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ در حقیقت وہ ان میچیورٹی کی علامت ہوگی. والقصد فی الفقر والغنى, حدیث بھی پوری کری دوں, وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعف عمن ظلمنی, جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں, جو مجھے محروم رکھے میں اسے دوں, جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں. من یکون صمتی فکرا و نطقی ذکرا و نظری عبرا, یہ ویسے بھی جس کو کہا گیا ہے جوامع الکلم, بہت جامع کلمات جس میں کہ علم اور حکمت کے بڑے بڑے خزانے ہیں. میری خاموشی فکر پر مشتمل ہو, غور و فکر, تفکر و اعتبار. میری گفتگو فکر پر مشتمل ہو, اللہ کی بات ہو رہی ہو, اللہ کی بات پہنچائی جا رہی ہو, اللہ کی ذکر کیا جا رہا ہو. وہ نظری عبرہ, اور میرا دیکھنا سبق حاصل کرنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے, جہاں دیکھوں نتیجہ حاصل کروں, کوئی عبرت حاصل کروں. وہ یقون اسم کی فکرا و نطقی ذکرا و نظری عبرہ, اور آخری بات وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, اور یہ دسویں بات ہے. نو باتیں پوری ہو چکی ہیں, لیکن یوں سمجھیے کہ سب کے لیے فائنل جو ہے سیل, کہ نیکی کا حکم دوں بدی سے روکوں. یہ چونکہ ہر مومن کو حکم ہے, اس لیے اس کو حضور نے شبہ نہیں کیا, ورنہ دس باتیں کہتے ہیں. نو باتیں کہ جو خاص مجھے حکم دیا اللہ نے, امرنی ربی بتسع خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى وان اصل من قطعنی واعطی من حرمنی واعف عمن ظلمنی وان یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرا. نو باتیں پوری ہو گئی. وان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, یہ ہے وہ قصد فی الفقر والغنى. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, یہ قصد کا لفظ آ چکا ہے ہمارے تیسرے درس میں. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی آخری جو آیت تھی اس رکوع کی, وقصد فی مشیتک واغضب من صوتک, اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. اور وہاں میں نے عرض کیا تھا چال سے مراد صرف چلنا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کی روش, چال ڈھال, پورا معاملہ, تمام زندگی کے معاملات کے اندر چال ڈھال کے روش اختیار کرنا, اعتدال کے روش اختیار کرنا. قصد کا لفظ جو آتا ہے وہ عربی زبان میں قصد السبیل, سیدھا راستہ. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو جو نقاط پوائنٹس ہوں گے تو ان کے درمیان جو کم سے کم ڈسٹینس ہوگا وہ اسٹریٹ لائن ہوگی. تو قصد السبیل سب سے درمیانی راستہ, جو سب سے سیدھا راستہ ہوگا. اور سفرا قاصدا, یہ سورہ توبہ میں لفظ آیا ہے. بہرحال اسی سے لفظ اقتصاد بنا. اقتصادیات, اصل میں اقتصادیات کا عنوان کیا ہے؟ مالی معاملات کے اندر ایسی میانہ روی, اعتدال, ہیو اور ہیو نوٹس کے طبقات پیدا نہ ہو جائیں. کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہ ہو کہ ایک طرف دولت کے انبار لگتے چلے جاؤں, ایک طرف فقر اور احتیاج ہو. جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جاتا ہے. دونوں طرف نقصان ہے, جدھر ارتکاز دولت ہوگا عیاشیاں ہوں گی, بدماشیاں ہوں گی, اللہ تلن میں ہوں گے معاشرے کو, گویا کہ یہ کینسر لگ جائے گا. اور دوسری طرف فقر ہوگا, احتیاج ہوگی, بھوک ہوگی, اس کے نتیجے میں قادر فقر و یقون کفر. حدیث کے الفاظ ہیں, فقر کو کفر کے قریب تک انسان کو لے جاتا ہے, یہ احتیاج جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. تو دونوں طرف سے یہ جو غیر منصفانہ تقسیم دولت کا نظام ہے, ادھر سے بھی کاٹ رہی ہے, ادھر سے بھی کاٹ رہی ہے. اس میں ایک لفظ جو آیا اسراف, اس کو بھی سمجھ لیجئے, لم یسرفوا ولم یقتروا. اسراف کہتے ہیں کسی ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اس کے برعکس ایک لفظ ہے تبذیر. ویسے عام طور پر جوڑ کر, جیسے کہ ہماری گفتگو میں, تحریر و تقریر میں الفاظ کو, مترادفات کو جمع کرنے کا رجحان ہوتا ہے اسراف و تبذیر, لیکن یہ بالکل سینونیمس نہیں ہے, بالکل ہم معنی اور مترادف نہیں ہے. اسراف ہے جائز ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا. انسان کی غذا اس کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ جتنی غذا سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے, اس سے زائد غذا جو ہے اسراف ہے. ایک سالن روٹی سے گزارا ہو سکتا ہے, کئی کئی کورسز اور کئی کئی ڈشز, یہ اسراف ہے. کپڑے انسان کے لیے ضروری ہے, چند جوڑوں سے بھی گزارا ہوتا ہے, لیکن پورے پورے وارڈ روز کے بعد وارڈ روز بھرتے چلے جائیں, یہ اسراف ہے. حالانکہ بدن کی ضرورت ہے کپڑا, تو ضرورت سے زائد. ایک چھت چاہیے ہر ایک کو, روٹی کپڑا اور مکان پورا کر رہا ہوں میں, چھت ہر ایک کو چاہیے, شیلٹر چاہیے. یعنی بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیے حویلیاں تعمیر کرنا, یہ اسراف ہو. جبکہ تبذیر یہ آئے گا سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا اور چوتھا رکوع کا درس ہے, اس میں آئے گا نا, بلا تمزر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کہتے ہیں بلا ضرورت صرف نمود اور نمائش کے لیے خرچ کرنا, یہ تو گویا کہ شیطنت ہے. بلا تمزر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, نمود و نمائش کے لیے دولت خرچ نہ کرو. اور یہ جو لوگ صرف نمود و نمائش کے لیے مال اڑاتے ہیں, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ تو جب ہم سورہ بنی اسرائیل کے وہ آیات پڑھیں گے تو میں اس کی وضاحت تفصیل سے کروں گا, لیکن نوٹ کر لیجئے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں جب, تو بین بین کے ایک روش, امت مقتصدہ, درمیانی امت, درمیان کی ایک روش. یہ مقتصدہ کا لفظ قرآن مجید میں مقام مدح میں تین دفعہ آیا, مقتصد اور مقتصدہ, بین بین, معتدل روش. لیکن جیسا کہ میں کر چکا ہوں, سب سے مشکل کام یہی توازن اور اعتدال ہی سب سے مشکل. یا آدمی اس انتہا کو نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے, یا نعرے بازی ہو رہی ہے, اپنے دامن کردار کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں خود کہاں ہوں, لیکن جہاد ہو رہا ہے اور جا رہے ہیں اور جان دی جا رہی ہے, اور یا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ہی تصفیے میں لگے ہوئے ہیں, معاشرے کی فکر ہی نہیں ہے, زمانہ کدھر جا رہا ہے, ماحول کدھر جا رہا ہے. ان دونوں کے مابین توازن پیدا کرنا آسان کام نہیں. یا خانقاہی نظام ہوگا, اور یا پھر جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور پر دین کے نام پر, اور اسی وجہ سے ناکامیوں پر ناکامیاں مقدر بنتی چلی جا رہی ہیں, وہ توازن نہیں. یہ سب سے ان کا شے. ان پانچ آیات میں چار اوصاف آ گئے. اب ہے وہ اس رکوع کا جوف, اس کا پیٹ, اس کا درمیانی حصہ. اگرچہ اسلوب تو اس کا بھی یہی ہے, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو مگر حق کے ساتھ, اس جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے, اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے اگرچہ اسلوب وہی ہے, وہ اصاف میں ان کو میں نے ان کو شمار نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, نوٹ کیجئے. یہ تو بڑے بیسکس ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر اسلام کا کسی بندہ مومن کا تو تصور ہی نہیں. یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بطور تعریف ہے، یہاں در حقیقت اشارہ کیا جا رہا ہے جو مخالفین ہیں جماعت کو موجود ہے، ایک طرف حضور ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایک طرف ان کے مخالفین ہیں، معاندین ہیں، مشرکین ہیں، ان کے اوصاف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے فلسفہ دین کا بہت اہم مقام ہے کہ دین اور شریعت کا جو ڈھانچہ بنا ہے اسلام میں، اس میں تین چیزیں انتہائی فنڈیمنٹل ہیں، بڑی بنیادی، جس کی کہ تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں. شرک سے اجتناب، احترام جان، اور زنا سے اجتناب، قتل ناحق سے اجتناب، شرک سے اجتناب، زنا سے اجتناب. یہ گویا کہ وہ فنڈامنٹل آبجیکٹیوز ہیں جن کے تحت پھر قانون سازی کی گئی. زنا کو روکنا مقصود ہے لہذا پردہ، سیگریگیشن آف سیکسز، ستر اور حجاب کے احکام. اصل مقصود کیا؟ زنا کو روکنا، قتل نفس اس کو روکنے کے لیے بڑا تفصیلی قانونی نظام، احترام جان. اور اس پولیس اعتبار سے لیجئے تو یہ شرک اور توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو در حقیقت وہ شے ہے کہ جس پر پورے انسان کے ذہن اور فکر کی درستی کا دار و مدار ہے. شرک کی طرف گئے تو پورا کا پورا معاملہ جو ہے آپ کا نقطۂ نظر ہی غلط ہو گیا، بات ہی ختم ہوئی. توحید ضروری ہے فکر کی درستی کے لیے، انسان کی صحت، اس کے نظریات کی، اس کے فکر کی، اس کی جڑ، اس کی بنیاد توحید. پھر یہ کہ جس معاشرے میں احترام جان نہیں ہے، تمدن کی جڑ ختم ہو گئی. تمدن کی جڑ کیا ہے؟ مین از گریگوریس اینیمل، مل جل کر رہتا ہے، متمدن حیوان ہے. اور یہ تمدن کی ساری بنیاد یہ ہے کہ جان کا احترام ہو، قتل نفس نہ ہو. جس معاشرے میں اس شے کو ہلکا سمجھ لیا گیا ہو گویا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی. اور تیسری چیز ہے جس معاشرے میں بنا رواج پا جائے اس میں فساد، وہ صداف بن جاتا ہے، تعفن، بدبو، کوئی خیر اس میں نہیں رہے گا، پورا آئلی نظام درہم برہم ہو جائے گا، شوہروں اور بیویوں کے درمیان باہمی اعتماد نہیں رہے گا، ان کی باہمی الفت، آپس میں رافت، آپس کی ہمدردی، آپس کا اعتماد، یہ ختم ہو گیا تو جو اگلی نسل پل رہی ہے اس کے لیے صحت مند ماحول نہیں ہے، منفی اثرات پیدا ہوں گے. اب وہاں سے مجرم اور باغی جو ہے پروان چڑھیں گے، اس لیے کہ وہ صحت مند ماحول نہیں. یہ تین ہے فنڈامنٹل. اور اگر آپ شریعت کا جائزہ لیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آگے چل کر یہ بات آئے گی وضاحت کے ساتھ، ہمارے منتخب نصاب میں تو جو سورہ بنی اسرائیل کا سبق ہے تیسرا اور چوتھا رکوع، لیکن یہ ہے کہ سورہ نساء میں جو معاشرتی سطح پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے اہم سورت ہے، اس میں ان کو پورے فلسفے کو جو ہے انہیں تین بنیادوں پر اٹھایا گیا. توحید یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی صحت، اس کا نقطۂ نظر، اس کی سوچ، اور ظاہر بات ہے انسان حیوان عاقل ہے، ذہن اور فکر اور سوچ جو ہے یہ اس کا ایک امتیازی وصف ہے، وہی ٹیڑھا ہو گیا تو سارا کا سارا معاملہ غلط ہو گیا. نمبر دو تمدن، مدنیت، اور تمدن کی بنیاد احترام جان. جس شخص نے ایک جان کو قتل کر دیا، ناحق، فکان نما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکان نما احیا الناس جمیعا، ایک انسانی جان کا ناحق قتل کرنا اس کے مساوی ہے کہ گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یہ آخر کیوں ہے یہ شدت؟ اس لیے کہ تمدن کی جڑ یہی ہے. ناحق قتل جو ہے وہ تمدن کی جڑ کے پاس کیا. اور معاشرے کے اندر صحت، معاشرے کے اندر اچھی فضا، عورت اور مرد کا جو بھی یہ دو پہیے ہیں گاڑی کے، ان کے مابین صحیح ضبط اور ارتباط، صحیح موافقت، اور اس سے یہ ہے کہ اگلی نسل کے صحیح ماحول میں پروان چڑھنے کا امکان ختم ہو جائے. جہاں یہ عشق نہ رہے، عصمت نہ رہے، جہاں زنا کا چرچا ہو جائے. تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ اکبر القبائر بھی ہیں دین کے فلسفے، دین اب دین کے نظام نظام شریعت، نظام قانون، اس کے اعتبار سے یہ تین فنڈامنٹل ہیں، توحید فکر و نظر کی درستی کے لیے، احترام جان تمدن کے استحکام کے لیے، زنا کا استحصال ایک تہذیب اور تمدن کو صحت مند ماحول دینے کے لیے، اور جہاں تینوں چیزیں گئیں یہ گویا کہ سب سے بڑے گناہ ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. نفس کے لیے لفظ آیا حرم اللہ، اللہ نے محترم قرار دیا ہے، احترام جان، آدمیت، احترام آدمی. علامہ اقبال کا بڑا پیارا یہ مصرہ ہے، الا بالحق کی چار شکلیں ہیں علماء اور فقہاء اسلام کے نزدیک، چار کے سوا جو شکل بھی ہے قتل کی وہ قتل لاحق ہے. نمبر ایک، قتل عمد میں قصاص کے طور پر، اگر مقتول کے ورثا معاف کرنے کو تیار نہ ہو قاتل کو، نہ دیت لینے کے لیے تیار ہو، خوبہ لینے کے لیے تیار ہو، بلکہ جان کے بدلے جان پر مصر ہو، تو قتل ہو جائے. نمبر دو، زانی شادی شدہ، یہ قتل کی سخت ترین شکل ہے، قتل شادی شدہ ہو کر زنا کرے. نمبر تین، اسلامی ریاست میں مرتد، اس لیے کہ یہ در حقیقت اس ریاست کی جڑوں کو کھودنے والی بات ہے. اسلامی ریاست آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پر قائم ہے، اور یہ اس کی بنیادوں کو کھودنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا یہ تیسری شکل ہے قتل مرتد اسلامی ریاست میں. اور چوتھی شکل ہے کسی کافر کا قتل، اگر وہ حربی ہے، وار ڈکلیئرڈ ہو، اور کافر جس سے کس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، یہ نہیں کہ جس کافر کو جہاں چاہ پکڑ کے قتل کر دیا، یا اگر کوئی کافر غیر مسلم مسلمان ریاست میں ضمنی کی حیثیت سے ہے تو اس کو قتل کر دیا، ضمنی کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی مسلمان کی جان، اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ مرتد والا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ کہ بارہ وہ تو ہے ہی پہلے سے غیر مسلم، اس اعتبار سے گویا کہ اس کو زیادہ حفاظت جان حاصل ہے ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم ضمنی کو. تو ان چار شکلوں کے علاوہ جو بھی پانچویں صورت ہوگی وہ قتل نفس ہے بغیر حق. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، جو یہ حرکت کرے گا وہ اس کی پاداش کو پہنچ کر رہے ہیں، اس کی سزا لا محالہ مل کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بھی ہے کچھ، پھر اس میں استثناء بھی ہے، اور اس استثناء کے حوالے سے توبہ کا فلسفہ ہے جو اس رکوع میں آ رہا ہے. یہ درمیانی جو چار آیات ہیں جنہیں میں نے عرض کیا ہے کہ دین کے فلسفے اور نظام دین کی اساسات کے اعتبار سے بہت اہم مضمون ہے. ابھی اس کا صرف آغاز ہوا ہے، اگلی نشست میں اسے ہم جاری رکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.